هذه الذي اكتفى.
أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے وہ لوگو جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا عہد کر چکے ہو، اے وہ لوگو جو کمٹمنٹ کر چکے ہو کہ ہم اللہ تعالی کی بات بھی مانیں گے اور نبی علیہ السلام کے حکموں کو بھی سر آنکھوں پہ رکھیں گے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونو یہ امر کثیر ہے، گویا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس لانا فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا ہے. ویسے تو جو بھی احکام ہوئے نبی علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندوں کو اللہ نے پہنچا دیے، مگر براہ راست کسی سے کوئی بات کرنا، اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. عام طور پر وقت کا حاکم اور بادشاہ کسی افسر کے ذریعے ماتحت کو اپنا حکم سناتا ہے، کوئی کام اس کے ذمہ لگاتا ہے، لیکن اگر براہ راست اس کو کال کرے، خطاب کرے اور پھر اس کو بات ذمہ لگائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہ اس ماتحت کی عزت افزائی ہوتی ہے. حکم حاکم تو چلتا ہی ہے، چاہے براہ راست بتائیں چاہے کسی واسطے سے پہنچائیں. اسی طرح حکم خدا حکم خدا ہے، وہ اپنے محبوب کے واسطے سے امت کو پہنچائیں پھر بھی سر جھکانا ہے، اور براہ راست اپنے بندوں کو کہیں تو بھی اسے ماننا ہے. بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ اللہ تعالی نے تورات میں براہ راست مخاطب کیا، جس پر وہ اتنا خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کا چنیدہ بندے سمجھنا شروع کر دیا. ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، خاص بندے ہیں، اللہ تعالی نے ہم سے براہ راست گفتگو کی. تو اگر بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے ایک مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا تو امت محمدیہ کو قرآن مجید میں 88 مرتبہ اللہ تعالی نے براہ راست خطاب فرمایا. عبداللہ ابن عباس اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب بھی انسان قرآن پاک میں یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ پڑھے توجہ سے بیٹھ جائے اور غور کرے، کیوں؟ اب میرے مالک براہ راست مجھے کچھ خطاب فرما رہے ہیں. تو یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ کہنے کے بعد اگلی بات کہی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. یوں بھی فرما سکتے تھے یا ایو الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کی صحبت اختیار کرو، مگر نہیں، درمیان میں ایک پیغام دے دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. القرآن یفسر بعده بعدا، قرآن کی تفسیر بعض آیات کی بعض آیات سے ہوتی ہے، جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس پہ کوئی بھی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. اگر ذالک الکتاب ھدی للمتقین کہہ دیتے پھر بھی ٹھیک ہوتا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. مفسرین نے یہاں لکھا اس لیے کہ کوئی بھی بندہ اگر شک کی نظر لے کر قرآن پاک کو پڑھے گا، دل میں شک ہو، نیت میں کھوٹ ہو، پھر قرآن پاک پڑھے گا تو اس کو قرآن پاک سے ہدایت کی بجائے الٹا اس کو گمراہی ملے گی. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا، قرآن پاک سے بہت لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو شرط لگا دی کہ شک سے بچ کے پھر پڑھو گے تو فائدہ ہوگا. اسی طرح یہاں بھی شرط لگا دی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. یہ اتقوا اللہ کی تفسیر اب آپ کو بات کے سمجھنے میں آسانی دے دے گی کہ اصل چاہتے تھے کونوا صادقین، تم سچوں کی صحبت اختیار کرو. فیض کے منتقل ہونے میں، علم کے منتقل ہونے میں دو طریقہ کار ہیں، ایک ہے سماع اور ایک ہے نگاہ. ذرا توجہ فرمانا، ایک ہے سماع اور دوسرا ہے نگاہ. سماع کہتے ہیں سننے کو، براہ راست کسی سے سننا، اس سے بھی علم منتقل ہوتا ہے. یہ علم ظاہری منتقل ہونے کا ذریعہ ہے. چنانچہ محدثین کے ہاں حدیث کا سماع جب تک ثابت نہ ہو اس وقت تک ربط نہیں جڑتا. مثال کے طور پر ایک محدث کی خدمت میں کوئی بزرگ حاضر ہوئے، ان کو ملے، انہیں دیکھا، انہوں نے گفتگو کوئی نہیں کی، اپنی کتاب اٹھا کر ان کے حوالے کر دی. اب اگر یہ آنے والے صاحب اس حدیث کو ان بزرگوں سے نقل کریں گے تو محدثین کے ہاں اعتبار نہیں ہوگا، حالانکہ ان کو ملے، انہیں دیکھا، خود ان کے ہاتھوں سے کتاب ملی، مگر اس میں سما نہیں، سنا نہیں ہے، رابطہ منقطع ہو گیا. حدیث پاک کی سند میں سننا ضروری ہے. تو علم ظاہر کے منتقل ہونے کے لیے سماع کو شرط بنا دیا گیا. اسی طرح ایک علم باطن ہے، علم معرفت ہے. اس علم معرفت کے منتقل ہونے کے لیے نگاہ کو شرط بنا دیا گیا. کسی اللہ والے کی صحبت میں محبت عقیدت اور طلب کے ساتھ اگر کوئی تھوڑی دیر بیٹھ گیا ان کے چہرے کو محبت عقیدت کے ساتھ دیکھ لیا، ان کی نگاہوں میں کچھ لمحے گزارنے کا موقع مل گیا، یہ چند لمحے کی صحبت اس باطنی فیض کے منتقل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، اللہ والوں کی ایک نظر ہوتی ہے، فیض کے منتقل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج دنیا مانتی ہے ایکس ریز کا اثر ہوتا ہے، لیزر ریز کا اثر ہوتا ہے، کینسر کا علاج شعاؤں کے ذریعے۔ او خدا کے بندو، جسم کی بیماری اگر شعاؤں کے ذریعے ٹھیک ہو سکتی ہے تو باطن کی بیماری نگاہوں کے ذریعے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے اپنے اثرات ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، العین حق، نظر کا لگ جانا یہ سچ ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کو کسی کی نظر لگ گئی، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ نظر لگ گئی، پھر اس کے اتارنے کا طریقہ بھی حدیث میں بتا دیا۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نظر کے اندر حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، وہ نظر اگر دوسرے پر اثر دکھا سکتی ہے تو جس نظر کے اندر اخلاص ہو، محبت ہو، اللہ کی رضا ہو، وہ نظر پھر دوسرے پر اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ مقناطیس کے پاس اگر لوہے کو لے آئیں، تھوڑی دیر اگر مقناطیس کے پاس رکھیں تو اس لوہے کے اندر بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے۔ آج سائنس کی دنیا تسلیم کرتی ہے، خود مانتی ہے۔ تو اگر مقناطیس کی صحبت میں بے جان لوہے کو رکھا جائے تو اس میں مقناطیسیت آ جاتی ہے، اسی طرح اہل اللہ کی صحبت میں اگر محبت و عقیدت سے وقت گزارا جائے تو اللہ کی محبت ان میں بھی آ جاتی ہے، محبت الہی منتقل ہوتی ہے سینوں سے سینوں۔ کوئی چیز زبان سے نکلتی ہے، حدیث دوسرے کے کان میں پہنچی، سما ثابت ہو گیا، یہ علم ظاہر منتقل ہو گیا، وہ راوی بن گئے۔ اور ایک علم وہ ہے کہ اگر صحبت میں آ کر بیٹھ گئے چند لمحے کے لیے تو یہ صحبت کی وجہ سے صحابی بن گئے۔ صحبت کے اپنے اثرات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اس پر اثر ہوتا ہے، جس ماحول میں بھی رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر جانوروں میں زیادہ وقت گزارے تو اس کی طبیعت پر ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان میں شجاعت زیادہ ہوتی ہے، وہ بے ڈر ہوتے ہیں، ان کے اندر سے جھجک ختم ہو جاتی ہے، بہادر ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے پالنے والے لوگوں میں بہادری آ جاتی ہے۔ اونٹ جو لوگ پالتے ہیں وہ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں. اونٹ کی شخص اپنے اندر بھی یہ عادت ہے، اگر ضد پہ آ جائے اونٹ تو جانوروں میں سے یہ سب سے زیادہ پھر برا جانور ہے. تو اونٹ پالنے والوں کے اندر ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، ضد آ جاتی ہے. بکریاں جو لوگ پالتے ہیں ان کے اندر مسکنت اور عاجزی آ جاتی ہے، میں مٹ جاتی ہے. اس لیے اکثر و بیشتر انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے بکریاں چرانے کا کام سونپا. بکریاں چرانا اور بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ ملتے جلتے کام ہیں. بکریاں سنبھالنا بھی بڑا مشکل، ایک کے پیچھے جاؤ دوسری بھاگتی ہے، اس کو سنبھالو تیسری بھاگتی ہے، حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، سینے میں وسعت پیدا کرنی پڑتی ہے، ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے، بھاگ بھاگ کے پھر سارا دن جا کر ان کو بندہ اکٹھا رکھتا ہے، ان کو دشمن بھیڑیے سے بچاتا ہے. یہی حال انسانوں کا، کہ انسانوں کو بھی خیر کے اوپر جمع رکھنا یہ سب سے مشکل کام. ایک بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، اسے سمجھاؤ، اللہ اللہ کر کے خدا خدا کر کے وہ جڑتا ہے، ایک دوسرا بھاگتا ہے، ایک تیسرا بھاگتا ہے. دن رات کا غم، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے واپس کھینچ رہا ہوں. یہ بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اس لیے گھوڑے پالنے والوں کے اندر بہادری آ جاتی ہے، اونٹ پالنے والوں کے اندر ضد آ جاتی ہے، اور بکریاں پالنے والوں کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. تو اگر جانوروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے تو پھر انسانوں کی صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے. ہمارے مشائخ نے اس پر بہت زور دیا کہ انسان ناجنس کی صحبت سے پرہیز کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، جو ہم مشرب نہ ہو، جس کا طور طریقہ اور ہو، اس کی صحبت سے بچے. اس لیے کہ یار بد مار بد سے بھی زیادہ برا، فارسی کا لفظ ہے مار، سانپ کو کہتے ہیں، ازدہے کو کہتے ہیں، پائتھن. یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا، حیران ہوتے ہیں انسان سن کر کہ سانپ تو بہت خطرناک ہوتا ہے مگر برا دوست اس سے بھی زیادہ خطرناک. کیا مطلب؟ اس لیے کہ اگر سانپ نے کاٹا انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا، اور اگر یار بد نے ڈسا انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. اب اس کو پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے برا آدمی برا ہوتا ہے مگر پھر بھی انسان ہے، شیطان سے بھی کیا گزرا؟ مگر انہوں نے اس کی دلیل دی، وہ فرماتے ہیں ہاں یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان انسان کے دماغ میں گناہوں کا خیال ڈالتا ہے، اس سے اوپر تو کچھ نہیں کرتا. تو شیطان فقط گناہ کا خیال دماغ میں ڈالتا ہے جبکہ یہ انسان اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے گناہ کرواتا ہے. تو یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. تو انسان کے اوپر صحبت کی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے کسی اللہ والے نے کہا جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. جہاں عطر کھچتا ہو اگر انسان وہاں جائے تو اس کے کپڑوں میں بھی اس کی تاثیر ہوگی، وہ خوشبو آ جائے گی. جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر. اور جہاں آگ جلتی ہے اگر وہاں جاؤ گے ایک دن تمہارے کپڑے بھی جلے ہوئے ہوں. اب کوئی صاحب کہے جی نہیں میں نے تو کپڑے نہیں جلنے دیے، آگ کے پاس بھی بیٹھا رہا. تو شاعر نے اس کا بھی جواب دیا، انہوں نے کہا یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم. مان لیا جتنی دیر بیٹھے تم نے اپنے کپڑے بچائے مگر اتنی دیر تمہیں آگ کی گرمی تو پہنچتی رہی. تو بری صحبت میں بیٹھ کر انسان برائی پر خود نہ بھی لگا، جتنی دیر وہاں گزاری وہ تو بری صحبت میں گزر گئی. تو اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. کونوا مع الصادقین، تم نیکوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو. امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی، اے بیٹے چار شخصوں کی صحبت میں مت بیٹھنا، چار شخصوں کی صحبت میں مت بیٹھنا بلکہ راستہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ اکٹھا بھی نہ چلنا. کیا عجیب بات کہی، راستہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ اکٹھا بھی نہ چلنا. کیوں؟ چند منٹ کا ساتھ بھی انسان پر اثرات ڈال جاتا ہے. چند منٹ کا ساتھ، ایک فکرہ دوسرے آدمی کی کیفیات کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے قریب کے دوستوں میں سے کسی کا واقعہ ہے، ان کے ماموں سول انجینئر تھے مگر ان کی زندگی ماموں صاحب کی آزاد تھی. عمر گزر گئی، غفلت میں سٹیٹس اچھا تھا، تنخواہ اچھی تھی، من مرضی کی زندگی گزارتے پھرے. ریٹائرمنٹ ہو گئی 65 سال کی عمر میں، اب بینک بیلنس بھی خاصا تھا. ایک مرتبہ کسی محفل میں آئے، اللہ تعالی نے ان کے دل پر کچھ اثر ڈالا، ذرا قریب ہوئے تو پہلی محفل میں ہی پوچھنے لگے کہ جی آپ مجھے بتائیں میں فارغ ہوتا ہوں میں کیا کروں. اس عاجز نے عرض کیا کہ کیا آپ نے حج کا فرض ادا کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ پر حج فرض ہے تو سب سے پہلے تو فرض ادا کرنا چاہیے نا. اور قدرتاً اس وقت حج کی درخواستیں جا رہی تھی، اس لیے ذہن میں خیال اس طرف چلا گیا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اللہ توکل یہ کریں کہ پہلے تو اللہ کا یہ فرض ادا کریں نا، پھر اپنی نیکی کی زندگی کا آغاز کریں. ان کو بات بہت اچھی لگی، انہوں نے اگلے دن درخواست دے دی، حج کے پیسے جمع کروا دی. ہم نے سنا کہ ان کی درخواست منظور ہو گئی، ان کو ڈیٹ مل گئی کہ فلان تاریخ کو آپ کو حج ٹرمینل پہ پہنچنا ہے، یہ گروپ ہے، اس سے پہلے آپ یہ لگوائیں، ٹیکے لگوائیں، تیاری کریں. کنفرم ہو گیا کہ حج کے لیے وہ جا رہے ہیں. جس دن حج پہ جانا تھا اس سے ایک دن پہلے ہمیں فون آیا اس نوجوان کا کہ جی میرے ماموں نے حج پہ جانے کے ارادہ ترک کر دیا. ہم بڑے حیران ہوئے کہ ایک اللہ کے بندے کو موقع مل رہا ہے، حج کی درخواست منظور ہو چکی، تاریخ طے ہو چکی، فلائٹ کا نمبر مل چکا، اور ایک دن پہلے ہسٹری ڈیسیجن. یہ ہسٹری ڈیسیجن انسان زندگی میں کئی دفعہ کرتا ہے اور اس کے نتائج بھگتتا ہے. ہسٹری ڈیسیجن کہ میں حج پہ نہیں جا رہا. بڑا اس کو قریب کے رشتہ داروں نے سمجھایا، سب سے مست نہ ہوئی. بالآخر فلائٹ چلی گئی، یہ صاحب حج پہ نہیں گئے. لوگ جب حج کر کے واپس آ رہے تھے اس وقت ان سے بھی کوئی حاجی صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو حج کر کے آگئے، آپ کیوں نہیں حج پر گئے؟ اس وقت اس نے بات کھولی، کہنے لگا کہ اس دن میرا دوست مجھے ملنے کے لیے آ گیا، کھڑے کھڑے سلام کر کے جانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں کچھ عرصہ سے ہارٹ کی تکلیف بھی ہے اور تم نے حج پہ بھی جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، ذرا دھیان سے جانا، کہیں کسی سڑک پہ نہ پڑے ہوئے ہو. اتنا سا فکرہ اس نے کہہ دیا کہ تم نے حج پہ مولوی بن رہے ہو، حج پہ جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، ذرا دھیان سے جانا، کہیں سڑک پہ نہ پڑے ہوئے. بس یہ بات سننی تھی، اتنی زہر آلود بات تھی کہ اس بندے نے حج پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا. اللہ کی شان، این حج سے دو مہینے کے بعد بالآخر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے بغیر حج کے چلا گیا. اب بتائیے، اگر حج پہ ہی وہ چلا جاتا، ایک فرزدہ ہو جاتا، پھر حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا تو تھا ہی تھی، وقت طے تھا، کوئی نہیں بدل سکتا تھا اس کو، وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس دن مرنا ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ آگے نہ پیچھے. اب ذرا غور کیجئے، اچھی صحبت مل گئی، فرض کو ادا کرنے کا ارادہ کر لیا، پیسے دے دیئے، تیاریاں ہو گئیں، ایک ناجنس کی صحبت، چلتے چلتے سلام کیا، جانے لگے، ایسا بدبودار فکرہ کہہ گیا وہ بندہ کہ اس کو معلوم نہیں کتنی خیر سے اس نے ہمیشہ کے لیے محروم کر. اس لیے کہتے ہیں کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا. جس طرح سانپ ڈستا ہے اس طرح انسان بھی ڈستے ہیں، اور سانپ کا ڈسا تو جسمانی طور پر پانی مانگ لیتا ہے نا، انسان کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، اسی وقت روحانی موت مر جاتا ہے. تو اس لیے بری صحبت سے بچنے کا حکم دیا اور نیک صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا. اس نیک صحبت کی اپنی برکات ہوتی ہیں، اثرات ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں ہے، کچھ نوجوان اولیاء اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی، انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ نوجوان تھے، فتا نوجوان کو کہتے ہیں، فتیت نوجوانوں کی جمع، یہ نوجوانوں کی جماعت تھی، یہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، ان کے سینوں کو نور ہدایت سے لبریز کر دیا، یہ اصحاب کہف ہیں، پوری سورت کا نام بھی انہی پر رکھا گیا، کہف غار کو کہتے ہیں، یہ لا کر اس میں چھپے، ظالم بادشاہ تھا، لوگوں کو زبردستی ایمان سے ہٹا کر گمراہی پر لاتا تھا، یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے چل پڑے، اب جب چلے تو ایک کتا بھی ان کے بیجے بیجے، ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کتا چیخے، آواز نکالے، بھونکے، شور مچائے اور لوگوں کو ہماری موجودگی کا پتہ چل جائے، انہوں نے کتے کو اپنے سے دور کرنے کی بڑی کوشش کی، کتا پیچھے پیچھے، کتا پیچھے پیچھے، کسی شاعر نے اس کو الفاظ کے سانچے میں یوں ڈھالا کہ جب انہوں نے کتے کو بھگانے کی کوشش کی تو کتے نے زبان حال سے ان سے گفتگو کی، مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں اپنے سے دور کرتے ہو، انہوں نے کہا تو بھونکے گا، آواز نکالے گا، ہم بھی پکڑے جائیں گے، تو آگے سے کتا جواب دیتا ہے، نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاوا، پنجابی میں کہ میں بھونکوں گا نہیں، شور نہیں مچاؤں گا، نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاوا، تے نیکاں دے لڑ لگیاں یارو میں بھی بخشیا جاوا، ممکن ہے کہ نیکوں کے ساتھ لگے میں بھی بخشا جا، اور واقعی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کتے کے اس صحبت اختیار کرنے کو، ساتھ اختیار کرنے کو پروردگار نے اتنا پسند کیا کہ اس کے ساتھ وعدہ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انسانی شکل عطا کر کے جنت عطا فرما دے، تو اگر نیکوں کی صحبت کتے کو ملتی ہے اس کے ساتھ پروردگار کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں آتی ہیں، تو اگر کسی انسان کو صحبت نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی کیوں اس پر رحمت نہیں ہوگی، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چیونٹی تھی، بڑے عرصے سے اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں، مگر کہاں چیونٹی اور کہاں بیت اللہ کا سفر کر ہی نہیں سکتی تھی، چل بھی پڑتی تو راستے کے دریاؤں سے کیسے گزرتی، صحراؤں سے کیسے گزرتی، اس کے بس میں ہی نہیں تھا، مگر دل میں تمنا تھی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک دن بیت اللہ میں جو رہنے والے کبوتر ہیں، قریب اڑنے والے جو کبوتر ہیں، ان میں سے ایک کبوتر اپنے رزق کی تلاش میں وہاں آ کر بیٹھ گیا، تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کو جب پتا چلا کہ یہ بیت اللہ کی فضاؤں میں رہنے والا کبوتر ہے، وہ اس کے پاؤں سے چمٹ گئی، پاؤں پکڑ لیے، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد کبوتر جو اڑا، اڑتے اڑتے بلند پرواز تھا، بالآخر وہ بیت اللہ میں آ کر اترا اور اس کے اترتے ہی چیونٹی کی نظر پڑی تو اس کو بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی، تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کے تعلق کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اے انسان تو خود کیوں تیکی مانے جائے، تو وہ منزلیں طے نہیں کر سکتا، تیرے بس میں ہی نہیں، تو صحبت اختیار کر، تو ساتھ جڑ جا، نتھی ہو جا، ممکن ہے اللہ کی ان پر ایسی نگاہ ناز پڑ جائے کہ اس وقت تیرے ساتھ بیٹھنے سے تجھ پر بھی اس کا اثر ہو جائے. تو اچھی صحبت کا اچھا اثر اور بری صحبت کا برا اثر. اس لیے نعمت کا اس صحبت کا نعم البدل کوئی اور نہیں ہے. ذرا توجہ فرمائیے، میں اب اپنی بات کو ذرا سمیٹوں گا، مختصر کروں گا. صحبت کا نعم البدل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور کوئی چیز نہیں نعم البدل ہو سکتی. حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ چشتیہ سلسلہ کے بڑے مشائخ میں سے گزرے ہیں انڈیا میں، اللہ نے خوب ان کا فیض پھیلایا، وہ صحبت کے فضائل بہت بیان کیا کرتے تھے، بہت صحبت کے فضائل بیان کرتے تھے. ہر وقت یوں سمجھیے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے تیار کرتے تھے، ذہن بناتے تھے، ذہن سازی کرتے تھے. ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ہر وقت صحبت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے آگے سے جواب دیا، اچھا بھئی ایک بات بتاؤ کہ کیا تم صحابی بن سکتے ہو؟ صحابی بن سکتے ہو اپنی نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، عبادت سے، تقوی سے؟ کوئی عمل تم ایسا کر سکتے ہو کہ جس سے تم صحابی کے رتبے کو پہنچ جاؤ؟ کہنے لگا نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں. ساری دنیا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جیسے نیک لوگوں سے بھر جائے تو بھی کسی ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ عادل گزرے ہیں، خلیفہ عادل گزرے ہیں. ان کا دور بڑے امن کا دور، اسلامی تعلیمات کے نفاذ کا دور، اسلامی تاریخ کے حسین دوروں میں سے ایک دور گزرا ہے. ان کے عدل و انصاف کی داستانیں بڑی معروف ہیں، یہاں تک کہ ان کے دور میں ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا اور بھیڑیا بھی ساتھ پھر رہا تھا. اچانک بھیڑیا اچھلا اور اس نے چھلانگ لگائی اور ایک بکری کو دبوچ لیا. تو جب اس نے بکری کو مارا تو وہ چرواہا رونے بیٹھ گیا. کسی نے پوچھا بھئی کیا ہوا بکری کے نقصان پر کیوں اتنا روتے ہو؟ ایک بکری کم ہوئی، کوئی اور بکری بچہ جنے گی تو بکریاں پوری ہو جائیں گی، اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں بکری کے مرنے پہ نہیں رو رہا. بھئی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میرا دل کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. تم جنگل میں بیٹھے ہو، بکریوں میں بیٹھے، یہ بات کیسے کر رہے ہو؟ کہنے لگا بس میرا دل کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. اور لوگوں نے جب شہر سے پتا کیا تو واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے تھے، لوگ ان کے کفن دفن کی تیاریاں کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر اس سے پوچھا بھئی تم نے یہ کیسے نتیجہ نکال لیا، تم نے یہ نتیجہ کیسے نکال لیا؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میرا یہ مشاہدہ ہے اللہ کے اس بندے نے زمین پر ایسا عدل و انصاف قائم کر کے دکھا دیا
کہ اس عدل کا اثر، انصاف کا اثر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پہ بھی پڑا. ان کا کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ جنگلی بھیڑیے بکریوں کے ساتھ اکٹھا پھرتے تھے، کسی کی پالتو بکری کو نہیں کھاتے تھے، جنگلی بکریوں کو کھاتے تھے، پالتو بکری جو ملکیت ہوتی کسی کی، بھیڑیے ملکیت والی بکری کو نہیں کھاتے تھے. سال ہا سال ہم نے اس کا مشاہدہ کیا. پہلے بھیڑیا آتا ہم ڈرتے گھبراتے تھے، پھر ہم نے گھبرانا چھوڑ دیا. بھیڑیا پاس رہتا تھا، ہماری بکریوں کو کچھ نہیں کہتا تھا. سالوں کے بعد آج بکری نے، آج بھیڑیے نے میری پالتو بکریوں کو، بکری کو کھایا، جس سے مجھے احساس ہوا کہ زمین سے عدل کرنے، عدل انصاف قائم کرنے والی ہستی اٹھ گئی ہے، واپس چلی گئی. یہ ایسے تھے. ان سے کسی نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کہ دیکھیے، ہاں ان کے بارے میں کسی نے پوچھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے، امام شافعی رحمت اللہ ان کے بعد کے زمانے میں آئے ہیں، تو پوچھنے والے نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جی اسلامی تاریخ میں دو دور ملتے ہیں، ایک دور ملتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے آپس میں کوئی فقہی اختلافات تھے، جس وجہ سے آپس میں کشیدگی اتنی بڑی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی ہو گئی، جنگ جمل وغیرہ، اور پورا عرصہ ہی ایسا گزرا. پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ بڑے عدل و انصاف، امن سکون کا زمانہ گزرا. آپ بتائیے کہ وہ افضل تھے یا یہ افضل ہیں؟ بہت خوبصورت سوال پوچھا. اب آپ بتائیے، وہ جھگڑے لڑائیوں کا زمانہ وہ اچھا تھا، یا یہ عدل اور امن اور سکون کا زمانہ اچھا؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر نبی علیہ السلام کی معیت میں جہاد کے لیے نکلے، اس وقت ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں جو مٹی آ لگی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی معیت میں، صحبت میں، صحابی صحابی تھے، جب ان کی معیت میں وہ جہاد کے لیے نکلے، تو ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں جو مٹی آ کر پڑی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز پر فضیلت رکھتی. بات سمجھانے کا حق ادا کر دیا. اس لیے کہ صحبت سے وہ رتبہ درجہ ملتا ہے جو کسی محنت سے نہیں مل سکتا. ایک آدمی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تقویٰ طہارت کی زندگی گزارے، کہ گناہوں سے پاک صاف چلا جائے، کبھی گناہ ہی نہ کرے، مگر ایسا بندہ بھی کسی صحابی کے گرد راہ کو نہیں پا سکتا. کیا وجہ ہے آخر؟ اس کی وجہ ہے کہ جن حضرات نے ایمان کی نیت سے، ایمان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر نظر ڈالی، ان کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے اختیار کی، ان کو ایک ایسا درجہ مل گیا کہ دو درجہ عبادت سے مل ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا، عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے، کہ صحابی بن سکتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں. اچھا تابعی بن جاؤ؟ تابعی بھی نہیں بن سکتا، کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی صحبت پائی ہو. اچھا بھئی تبع تابعی بن جاؤ؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں بن سکتا، کہ تبع تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے تابعی کی صحبت پائی ہو. فرمان لگے کہ معلوم ہوا کہ یہ وہ رتبے ہیں کہ جو انسان کے عمل پر خود حاصل نہیں کیے جا سکتے، اس لیے میں صحبت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، کہ صحبت سے جو انسان کو فائدے ملتے ہیں اپنی ذاتی محنتوں سے فائدے نہیں ہو سکتے. انسان وہ فائدے ذاتی محنتوں سے حاصل نہیں کر سکتا، اس کی اپنی برکات ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں. ہاں نیت اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر صحبت بھی فائدہ نہیں دیتی. اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. یہ تقویٰ کا جو حکم ملا یہ نیک نیتی کے لیے، نیت کو درست رکھنا. کیسی نیت لے کے انسان صحبت میں آتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. حضرت مجید علیہ ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم تین پیر بھائی تھے اور تینوں کا اپنے شیخ کے بارے میں الگ الگ گمان تھا، اور تینوں کے ساتھ اللہ نے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کیا. ایک کا گمان یہ تھا کہ میرے شیخ خود تو بڑے کامل ہیں مگر صاحب ارشاد نہیں ہے. حضرت خواجہ باقی ویلا رحمت اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے تھے، بہت کم گفتگو کرتے تھے. کیونکہ وہ گفتگو نہیں کرتے تھے زیادہ تو اس کا مطلب تھا کہ واضح نصیحت نہیں ہوتی، لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، خود تو واقعی کامل ہیں صاحب ارشاد نہیں ہے. ایک دوسرا بندہ تھا، اس کا گمان یہ تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں مگر دوسرے کو کامل نہیں بنا پاتے، اس لیے کہ اس کے لیے وعظ و نصیحت کی ضرورت ہے. اور لوگ کہتے بھی تھے حضرت کو کہ حضرت نصیحت فرمائیں، حضرت خاموش رہتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ کسی نے جب بہت کہا کہ حضرت کچھ گفتگو فرمائیں نصیحت ہو، تو حضرت نے جواب میں یہ فرمایا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا. جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا. خاموش رہنے میں سالک کا فائدہ زیادہ ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکون، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو یہ خاموشی بھی بامانہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں تیسرا میں تھا اور میری اپنے شیخ کے بارے میں رائے گمان یہ تھا کہ جتنا کامل شیخ مجھے اللہ نے عطا کیا اگر اس سے پہلے ملا تو سیدنا صدیق اکبر لانو کو نبی علیہ السلام ملے اور کسی کو ایسا شیخ نہیں ملا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میرے اس نیک گمان کی وجہ سے وہ دو بھائی تو پیچھے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی شیخ سے وہ روحانیت دی کہ مجدد الف ثانی کے رتبے تک پہنچا دیا. ایک ہی دھارا، ایک ہی چشمہ ہے، اسی سے پانی پیتے ہیں. جس نیت کے ساتھ پیتا ہے انہی بیماریوں کا علاج بن جاتا ہے. بدگمانیوں کے ساتھ پیے گا بد ہضمی کر جائے گا، نیک نیتی کے ساتھ اسی دھارے سے پیے گا اس کے لیے شفا بن جائے گا. اس لیے اتق اللہ کے الفاظ درمیان میں کہہ دیے. کہ نیک نیتی کے ساتھ صحبت اختیار کرو گے تب تمہیں فائدہ ملے گا. چنانچہ ایک بزرگ تھے شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ کے تعلق والوں میں سے تھے. ایک دفعہ کہنے لگے جی کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے والے تھے، بڑے باخدا تھے، بڑے باخدا تھے، حتیٰ کہ ان کے تعریفی الفاظ کہتے کہتے یہ بھی کہہ گئے کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ نیک بخت بن جاتا تھا اور اس کی زندگی بدل جاتی تھی، شقاوت دور ہو جاتی تھی. سننے والے نے اعتراض کیا، اس نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں کہ باجید بستامی رحمتہ اللہ کو دیکھنے والے کی شقاوت دور ہو جاتی تھی، جبکہ ابو جہل نے، ابو لہب نے نبی علیہ السلام کو سینکڑوں مرتبہ دیکھا اور ان کی شقاوت دور نہ ہوئی، ان کا رتبہ اتنا بڑھ گیا. اس نے کہا کہ نہیں، ابو جہل اور ابو لہب نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی ہے. کہنے لگے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ چچا تھے، انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا. تو اس نے کہا کہ ذرا توجہ فرمائیے، ابو لہب اور ابو جہل نے ایک مرتبہ بھی نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. کہنے لگے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے بات کھولی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو، انہوں نے پوری زندگی محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے، ایک نظر محمد الرسول اللہ کو دیکھتے ان کو ہدایت مل جاتی. انہوں نے جب بھی دیکھا محمد بن عبداللہ کو دیکھا، ایک نظر محمد الرسول اللہ کی سوچ لے کر دل میں ڈال لیتے، وہ ایک نظر ان کی شقاوت دور ہونے کا ذریعہ بن جاتی. تو بھائی جیسی نیت ویسی مراد، اس لیے دل میں محبت و عقیدت ہو، تھوڑی دیر کی صحبت انسان کے لیے فائدے کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے حکم فرمایا کونوا صادقین، تم سچوں کی صحبت رکھو. مولانا روم رحمتہ اللہ فرماتے ہیں،
قول را بھی گزار مرد حال شو،
کہ اے دوست تو اپنے قال کو، علم ظاہر کو کسی مرد حال کے قدموں میں ڈال دے.
قول را بھی گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو.
اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے، مٹا دے اپنے آپ کو.
قال را بھی گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. صد کتاب و صد ورق در نار کن، جانو دل را جانب دلدار کن.
سو کتابوں اور ورقوں کو تو آگ میں ڈال دے اور اپنے دل اور اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر. اس لیے ایک جگہ فرماتے ہیں، گر تو سنگ خارا اے مرمر شوی، اے دوست اگر تو پتھروں میں سے بہترین پتھر سنگ مرمر ہے. گر تو سنگ خارا اے مرمر شوی، چوب صاحب دل رسی گوہر شوی. مان لیا تو پتھروں میں سے اچھا پتھر ہے کہ سنگ مرمر ہے، اب بھی کسی صاحب دل کی صحبت میں آ جائے گا تو وہ صاحب دل تجھے موتی اور ہیرا بنا دے گا. سنگ مرمر بھی یعنی نیک بھی ہو نا، عالم ہو، فاضل ہو، فلاں ہو. اب یہ نہیں کہ صحبت کی ضرورت نہیں، اس علم و فضل کے ساتھ اگر کسی کی صحبت اختیار پاؤ گے تو سنگ مرمر کی بجائے پھر تم باقاعدہ ہیرا بن جاؤ گے. تو صحبت کی اپنی برکات ہوتی ہے. ہاں نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر انسان صحبت سے بھی کچھ نہیں پاتا. باہو رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، پنجابی کے اشعار ہیں، سنا دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی عرض کرتا رہوں گا. فرماتے ہیں، نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کون نو لاج نہ لائیے ہو. سنگی کہتے ہیں نیک دوست کو اور کسنگی کہتے ہیں برے دوست کو. جیسے سپوت کہتے ہیں اچھے بیٹے کو اور کپوت کہتے ہیں برے بیٹے کو. تو کسنگی کا لفظ استعمال کیا. کون کہتے ہیں نسب کو حسب نسب ہوتا ہے نا بندے کا، شریف خاندان میں پیدا ہوا، اچھا حسب نسب ہے اس کا. فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے کہ کون نو لاج نہ لائیے ہوں، ہم برے بندے کے ساتھ صحبت اختیار نہ کریں اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگائیں. کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوں دے بھاویں لکھ مڑا گڑ پائیے ہوں، کڑوے کنویں کبھی میٹھے نہیں ہوتے، چاہے تم لاکھوں من گڑ اس کے اندر ڈال دو، جیسے ہی وہ گڑ نکلے گا نیچے سے پھر کڑوا پانی آ جائے گا. تم کڑوے کنویں کو گڑ ڈال کے میٹھا نہیں بنا سکتے. کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے بھاوے موتی چوگ چگائیے ہوں، کہ کوے کا بیٹا ہو اس کو تم موتیوں کی خوراک ڈالو گندم کی بجائے تو موتی کھانے سے وہ ہنس تو نہیں بن سکتا، کوا ہی ہے، اس کی سیاہی دور نہیں ہو سکتی موتی کھانے سے. کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے بھاوے موتی چوگ چگائیے ہوں، سپاں دے پتر میٹر نہ ہون دے بھاوے چلیاں دودھ پلائیے ہوں، سانپ کا بچہ وفادار نہیں ہوتا چاہے تم اپنی ہتھیلی میں لے کے دودھ پلاتے پھرو. وہ بڑا ہو کر سانپ ہی رہے گا، بے وفا ہی ہوگا. کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوں دے بھاوے لکھ مڑا گڑ پائیے ہوں، کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے بھاوے موتی چوگ چگائیے ہوں، تے سپاں دے پتر متر نہ ہوں دے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہوں، کہ تم نے کدی تربوز نہ ہوں دے بھاویں توڑ مکے لے جائیے. تمبا کہتے ہیں ہنزل، ایک پھل ہوتا ہے جو تربوز کی شکل کا چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا کڑوا اتنا کڑوا کہ اگر صبح کے وقت اس کو کوئی اپنی زبان سے چکھ لے تو رات تک اس کی کڑواہٹ دور نہیں ہوتی. تو وہ فرماتے ہیں کوئی ہو ہی تمبا، اس کو تم مکے بھی لے کے چلے جاؤ تو وہ تربوز نہیں بنتا. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھر ہوتے ہی تمبے ہیں، بدنیتی، وہ پھر کسی محفل میں چلے جائیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، چکنے گھڑے، کوئی تاثیر نہیں ہوتی. اس لیے اتقوا اللہ پہلے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، نقدیتی پیدا کرنا، اخلاص پیدا کرنا. اخلاص عقیدت محبت ہوگی، کونوا صادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو گے فائدہ اٹھا جاؤ. تو اس صحبت کی اپنی برکات ہوتی. حضرت اقبال ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے کہا، جب یہ دور حدیث سے فراغت کے بعد تھانہ بھون گئے ان کی صحبت میں رہنے کے لیے، تو چند دن ایسے تھے کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ، یہ دونوں نوجوان، یہ وہاں خانقاہ امدادیہ میں تھانہ بھون میں رہتے تھے. اس عاجز نے وہ کمرہ بھی دیکھا، چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں یہ شیخ کی صحبت میں وقت گزارتے تھے. اس دور میں حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال پوچھا حضرت اقبال ثانی رحمت اللہ علیہ سے، بات بڑی عجیب ہے، دلچسپ ہے. سوال یہ پوچھا کہ حضرت شاعر حضرات اپنا مضمون متمع نظر بیان کرتے ہیں تو بڑا مبالغہ کر دیتے ہیں، وہ تو بس کیا سے کیا مضمون بنا دیتے ہیں. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت دیریا، کہ اولیاء اللہ کی تھوڑی دیر کی صحبت سو سال کی بے ریا عبادت سے بھی افضل ہے. کہنے لگے حضرت ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، اس لیے کہ اگر کہتے کہ سو سال کی عبادت سے اعلیٰ ہے تو مان لیتے کہ عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا، مگر وہ تو کہتے ہیں بہترد سب سالتا تے بے ریا، بے ریا عبادت 100 سال کی ہو اس سے بھی اعلی۔ تو یہ بات بہت ہی زیادہ طبیعت کے اندر تشویش پیدا کرتی ہے کہ لگتا ہے اس شعر میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا میں اس شعر کو پڑھتا ہوں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از لکھ سال طاعت بے ریا۔ وہ کہنے لگے، حضرت 100 سال کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ نے تو حیرانی کر دیا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از لکھ سال طاعت بے ریا، 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بھی افضل ہے۔ حضرت اب تو اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے ان کو بات سمجھائی، فرمان لگے، دیکھو بھائی، ایک ہوتی ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ 1,00,000 سال عبادت کرو، یہ قابلیت تو ہے، ضروری تو نہیں کہ قبول بھی ہو جائے۔ قبول ہونا الگ چیز ہے، قبول ہونا الگ چیز ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے حسین ہونا قابلیت ہے، مگر خاند کو پسند ہونا قبولیت ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیا خوبصورت عورتوں کو طلاقیں نہیں ہوتی؟ تو خوبصورت ہونا قابلیت ہے، ضروری نہیں کہ قابلیت ہو تو قبولیت بھی مل جائے۔ کتنی مہذبی ہوتی ہیں، روتی پھرتی ہیں، خاوند ہمارے طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ قبولیت اور چیز ہے، اور کئی رنگ کی کالی ہوتی ہیں اور خاوند کو اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ ان جیسی اچھی زندگی کوئی گزار ہی نہیں پاتا۔ لیلہ رنگ کی کالی تھی، مگر مجنو کو دیکھو کتنی پسند تھی۔ تو قابلیت الگ چیز ہے اور قبولیت الگ چیز ہے۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے بات سمجھائی کہ دیکھو، بلم باؤر نے 400 سال عبادت کی، 400 سال عبادت کے دوران مستجاب الدعوات ہونے کا بھی مقام اسے مل گیا۔ مستجاب الدعوات، مفسرین نے لکھا، جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی، ایسے رتبے کو پہنچ گیا۔ مگر اس کے باوجود اس پر پھٹکار پڑی اور اس کو بدبخت بنا دیا گیا۔ قرآن مجید میں تذکرہ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ 400 سال کی عبادت اور ایسا مقام پانے کے بعد پھر خواہشات نفسانی کی پیروی کی، اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کو ہم نے رد فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، شیطان نے کتنی عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے اور طاؤس الملائکہ بن گیا، مگر اتنی عبادت کے باوجود ایک ایسا وقت آیا کہ بدبخت بن گیا۔ تو فرمانے لگے، عبادت جو مرضی کر لو، مگر اللہ تعالی کی طرف سے اس پر نیک بختی کی گارنٹی نہیں۔ ہاں وہ چاہیں گے قیامت کے دن قبول فرما لیں گے، یہ اس کی رحمت ہے، اور چاہیں گے تو رد فرما دیں گے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس عمل میں قبولیت ہے، جس عمل میں قبولیت ہے۔ ان کا جی وہ عمل کون سا؟ ان کا کہ حدیث پاک میں مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو یہاں حدیث پاک سے خوشخبری مل رہی ہے کہ اگر صحبت میں بندہ آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی صحبت اسے نیک بخت بنا دیتی ہے، انجام اچھا ہونے کی گارنٹی مل جاتی ہے، یہ 1,00,000 سال کی عبادتوں پر بھی فضیلت رکھتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ انجام اچھا کر دیں اللہ کسی کا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر کی صحبت پر یہ جو اللہ کے ہاں نیک بختی کا عمل مل گیا، اجر مل گیا، یہ لاکھ سال کی عبادت سے بھی بندہ حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کروڑ سال کے عبادت بھی کہہ دو نا کہ اس سے ایک لمحہ کی صحبت افضل ہے، تو بھی یہ بات افضل ہی رہے. صحبت کی وہ برکات ہے. قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کی ایک مریدنی تھی، اس نے بیعت کی، پھر حضرت سے دوبارہ اس کا رابطہ نہ رہ سکا. محبت عقیدت رکھتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، اس تھوڑی دیر کی وہ جو صحبت اسے ملی اس کی برکت یہ ہوئی کہ 20 سال کے بعد جب فوت ہونے لگی تو لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو منظر ایسا دکھا دیا. لوگوں نے پوچھا کہاں آ رہے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ رہے. کہنے لگے نہیں وہ آ رہے ہیں. پھر کہنے لگے وہ دیکھو حضرت مجھے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. اور یہ الفاظ کہہ کے اس عورت نے چند بار اونچا کلمہ پڑھا اور بالآخر فوت ہو گئی. تو یہ واقعہ لکھنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو دل میں محبت عقیدت تھی، اس محبت عقیدت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 20 سال اگرچہ رابطہ نہیں رکھ سکی، پھر بھی اللہ نے اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دی. تو یہ صحبت کی برکات میں سے سب سے بڑی برکت یہ ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں، برے انجام سے بچا لیتے ہیں. جتنا دوست کے کتے کا بھی لوگ لحاظ کر لیتے ہیں، مانوی بات ہے نا، واقف کار ہو تو اس کے کتے کا بھی لحاظ کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت بھی اپنے پیاروں کے ساتھ رہنے والوں کا لحاظ کروا دیتے ہیں. اس لیے اس صحبت کی برکات میں سے برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے ایمان کی حفاظت کروا دیتے ہیں. اس لیے انسان نیک صحبت اختیار کرے اور نیک بننے کی تمنا دل میں رکھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سونے کی سیاہی سے لکھنے والی بات کہی، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود تو نیک نہیں بن سکا، کیا بعید ہے کہ میرا پروردگار میرا حشر بھی نیکوں کے ساتھ فرما دے. تو اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالی نیکوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احبا، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ اگر کوئی شیخ تھے، کوئی نیک اللہ والے بزرگ تھے، ان کی اولادیں دو طرح کی، ایک جسمانی اولاد اور ایک روحانی اولاد. جسمانی اولاد جو ان کے جسم کی اولاد ہے، اور روحانی اولاد جو ان کے علمی شاگرد ہیں. یہ دو طرح کی اولاد ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کی ذریت نے، ان کی اولاد نے، پہلے درجے پر جسمانی اولاد، اگر اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گی اور اگر کچھ فرق بھی رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نسبت کی وجہ سے ہم قیامت کے دن اولاد کو بھی ان کے بڑوں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں. اور اسی جگہ مفسرین نے لکھا کہ اس میں ان کے روحانی اولاد بھی شامل ہے. اگر ان کے مریدین نے، شاگردوں نے محبت عقیدت کا تعلق رکھا اور نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، اگر اس درجے کو نہ پا سکے جو ان کے مشائخ حاصل کر گئے، اس محبت کی برکت سے اللہ قیامت کے دن ان کو بھی اسی رتبے پر پہنچا دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے بہت احادیث سنی، لیکن جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی اتنی خوشی ہمیں کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ اس حدیث کو سن کر ہمیں تسلی ہو گئی کہ محبت تو ہمیں اپنے آقا سے ہے ہی صحیح. عمل ہمارے اب جیسے بھی ہیں مگر قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے اب قدموں میں ہمیں جگہ یقیناً مل جائے. تو اس صحبت کی اپنی برکات ہوتی ہیں. رب کریم ہمیں اس صحبت کو نیک صحبت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ حضرات دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے, اللہ کی نسبت سے یہ ایک محفل منعقد ہوئی ہے. یہاں آنے کا مقصد نہ تجارت ہے نہ دنیا کا کوئی اور معاملہ ہے, فقط اللہ کی رضا ہے. سب اسی کے طلبگار ہیں, سب اسی لیے آئے ہیں. اس لیے ایسی جگہ جہاں پر اللہ تعالی کی نسبت سے لوگ جمع ہوں وہاں اللہ تعالی کی رحمت کی نظر. حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اترتے ہیں. کیوں؟ کہ لوگ ہوتے ہیں من بلاد شتا وقبائل شتا, حدیث کے الفاظ ہیں, مختلف قبیلوں سے مختلف خاندانوں سے ایک جگہ پر اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالی کے فرشتے ان کے اوپر اترنا شروع ہوتے ہیں حتیٰ کہ آسمانوں تک ان کی بھیڑ لگ جاتی ہے. جب محفل ختم ہوتی ہے یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اس کی پوری رپورٹ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے تھے؟ اللہ آپ کی رضا چاہتے تھے, جنت چاہتے تھے, دیکھا ہے دیکھا تو نہیں. اور کس سے ڈرتے تھے؟ جہنم سے ڈرتے تھے, دیکھا ہے دیکھا تو نہیں. فرماتے ہیں اچھا جو چاہتے تھے ہم نے دے دی, جس سے ڈرتے ہیں ہم نے ان سے ان کو بچا دیا, مغفرت کر دی. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ لوگ تو چلو نیت لے کے آئے تھے, کچھ ایسے بھی تھے جو قریب سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ یار سنے تو صحیح یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو ویسے ہی کھڑے ہو گئے مجمع کو دیکھ کے, اس نیت سے نہیں آئے تھے, قریب سے گزرنے والے کھڑے ہو گئے, ان کے بارے میں کیا حکم, ان کی بھی بخشش ہوئی یا نہیں. اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے ہم رجال اللہ یشاجلی تو ہم, یہ میرے وہ بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا. تو جب گزرتا ہوا بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں ہوتا, جو نیت لے کے آئے وہ پھر کیسے بدبخت ہوگا. اللہ رب العزت کی یہ رحمت, اللہ تعالیٰ نے زندگی کے کچھ اوقات میں سے یہ وقت اپنی نسبت کے لیے دنیا میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وقت کو قبول کر لے. یہ ہماری زندگی کے خوبصورت حسین لمحات میں سے چند لمحات ہیں اور یہ اللہ کی محبت ایسے ہی آگے تقسیم ہوتی ہے. یہ جگہیں جو ہوتی ہیں نا جہاں اللہ کی نسبت سے انسان آتا ہے, خانقاہیں, یہ عشق الہی کی دکانیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ فضل نمان گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے کہ مولانا آپ نے کبھی عشق الہی کی دکانیں دیکھی ہیں؟ آپ نے کبھی عشق الہی کی دکانیں دیکھی ہیں؟ تو وہ سن کر خاموش ہو گئے. پھر کہنے لگے حضرت میں نے دو دکانیں دیکھی ہیں. کون سی؟ کہنے لگے ایک تو دہلی میں شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اور ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی, یہ دو دکانیں دیکھی ہیں. تو یہ اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہ جگہ عشق الہی کی دکان بن جاتی ہے. لوگ آتے ہیں نا دکانوں سے سودا لینے پڑیا لینے, تو اس دکان سے عشق الہی کی پڑیا ملتی ہے. ہم نے بھی اپنی زندگی میں ایک دکان دیکھی الحمدللہ, حضرت مشیر عالم رحمت اللہ علیہ کی دکان. مشرق سے آ رہا ہے, کوئی مغرب سے آ رہا ہے, کوئی ملک سے آ رہا ہے, کوئی بیرون ملک سے آ رہا ہے, کہیں عامی کو آتے دیکھا, کہیں عالم کو آتے دیکھا, کہیں ذاکر صوفی کو آتے دیکھا. ایک مجمع ہوتا تھا جو حضرت کی خدمت میں آ کر رہتے تھے اور چند دن میں وہ عشق الہی کی پڑیا لے کر چلے جاتے, دل کی دنیا بدل جاتی تھی. آتے تھے گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی ہوتی تھی اور جب واپس جاتے تھے گناہوں کو بخشوا کے جا رہے ہوتے تھے. اللہ کرے کہ ہمارا بھی یہاں آنا اسی عشق الہی کے پڑیا مل جانے کا سبب بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما دے. اور قیامت کے دن ہمارا انجام اپنے پیارے اولیاء کے قدموں میں فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں,
آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے,
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. مانگے کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. ہے خبر بھی تو ہی, مبتدا بھی تو ہی, ہے خبر بھی تو ہی, مبتدا بھی تو ہی, ناخدا بھی تو ہی ہے, خدا بھی تو ہی. ہے خبر بھی تو ہی, مبتدا بھی تو ہی, ناخدا بھی تو ہی ہے, خدا بھی تو ہی. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا, رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا, تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو,
سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بلی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگے، کہاں جائے، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بھر کیا بلا ہے، سبا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول، دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. رب کریم، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے مالک، برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ، نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری تہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. رب کریم، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، نیک اعمال کی اچھی اچھی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں نیکوں کی صحبت سنگت نصیب فرما، پوری زندگی اسی پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کی اچھی تربیت فرما، اور ماں باپ کو ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما. رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ، جو رزق آپ نے دیا اس رزق میں برکت عطا فرما. اللہ، جو وقت دیا اس میں برکت عطا فرما. ہماری جو زندگی کے اللہ صحت دی اس میں برکت عطا فرما. اللہ، ہمارے عملوں میں برکت نصیب فرما. رب کریم، ہمیں وقت کی نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، آپ کی ہم پر انگنت نعمتیں ہیں، میرے مالک، سب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم، ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ، جو دل کی نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما.
آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، میرے مولا رحمتوں کا فیصلہ فرما۔ اس وقت جتنے بھی لوگ مرد ہیں یا عورتیں یہاں موجود ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ یہ تیرے نام پر سب اکٹھے ہوئے ہیں، میرے مالک یہ آپ ہی کو چاہتے ہیں، آپ ہی کی محبت طلب کرتے ہیں، اے اللہ اس ظلمت کے ماحول میں یہ اپنے گھروں سے چل کے یہاں پہنچے ہیں، تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، دامن پھیلائے ہیں، اے دینے والے پروردگار سب کے دامن بھرپور فرما، میرے مولا سب کی امیدوں کو پورا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ مخلوق کے سامنے کی ذلت رسوائی سے محفوظ فرما، جگہ سائی سے محفوظ فرما، اولادوں کو نکوکار بنا، اے اللہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے سے دور کام کے لیے پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اللہ ہم دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے، دائیں بائیں سے حفاظت فرمائیے، آگے پیچھے سے حفاظت فرمائیے، ان کے جان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی حفاظت فرمائیے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما، رب کریم کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں نیک وقتوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں نیک وقتوں میں شامل فرما، اور اپنے وقت پر ہمارا انجام اچھا فرما، اے اللہ ہمارے پاس نہ عمل ہے نہ کوئی نیکی ہے، اللہ فقط تیرے فضل کی تمنا ہے، تیری رحمت کی امید ہے، اے اللہ دنیا میں بھی اگر کسی بڑے کے دروازے پہ کوئی امید لے کر آئے، اللہ دنیا کے بڑے بھی اس کو پورا کر دیتے ہیں، اے مالک ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے در پر امیدیں لے کر آئے بیٹھے ہیں، اے مالک امیدوں کو پورا کر دیجئے، ہماری تمناؤں کو پورا کر دیجئے، روحانی جسمانی بیماریوں کو دور کر دیجئے، گھروں میں سکھ سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے، رب کریم کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں میں دیکھا کہ اگر عورتیں ان کے گھروں میں چل کے آ جائیں وہ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ جب آپ کی بندیاں یہاں چل کے آئی بیٹھی ہیں یہ آج آپ سے معافیاں مانگتی ہیں، اللہ جن چیزوں نے ان کے دلوں کو پریشان کر رکھا ہے ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ان کی حاضری قبول کر لیجئے، اے اللہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں بچے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، میرے مالک میرا مالک آپ دے کر خوش ہوتے ہیں، آپ کے محبوب نے یہ بات بتلائی، ہم بندے ہیں لے کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ جو مانگا ہے وہ دے دیجئے، آپ بھی خوش ہوں گے آپ کے بندے بھی خوش ہوں گے، رب کریم رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ جن دوست احباب نے ہمیں دعاؤں کے پیغام دیے یا جن سے انہوں نے وعدے لیے یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائیے، اس کو بری نظر سے بچا لیجئے، بدنیت لوگوں سے بچا لیجئے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچا لیجئے، اللہ اپنی حفاظت عطا فرمائیے، قیامت کے تک اللہ اس کے فیض کو جاری و ساری فرما دیجئے، اور رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ جتنے حضرات مشائخ علماء اس وقت دنیا میں دین کی جہاں جہاں رہ کر محنتیں کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے، ربنا اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔